سیاسی ثبات و استحکام کی مالک قوم ہی پیش رفت کرتی ہے۔ شمال خراسان میں عوامی اجتماع سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب۔ شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کا دورہ ایران، صدر اور وزیر خارجہ سے شام کے بارے میں تبادلہ خیال۔ ملالہ یوسف زئی کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن بہتر علاج کے لیے برطانیہ بھیج دیا گیا، پاکستانی ذرائع کی رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ ناظرین، تفصیلی خبروں سے پہلے یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ 16 اکتوبر سے ہماری فریکوئنسیاں ایشیا سیٹ اور نائل سیٹ پر اس طرح ہوں گی۔ ایشیا سیٹ S3 105 ڈگری ایسٹ، فریکوینسی 12,376 میگا ہرٹس اور 12,348 میگا ہرٹس۔ نائل سیٹ 7 ڈگری ویسٹ، فریکوینسی 12,303، سمبل لیٹ 27,500، پولاریٹی ہوریزنٹل۔ لیجیے اب آپ تفصیل کے ساتھ خبریں ملاحظہ فرمائیے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا ہے کہ جو قوم سیاسی ثبات و استحکام کی مالک ہوتی ہے، اسی کو انسانی مقابلے کے مختلف میدانوں میں قدم رکھنے اور پیش رفت کرنے کا موقع ملتا ہے۔
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے پیر کے روز صوبہ شمالی خراسان کے شہر شیروان میں ایک عظیم الشان عوامی اجتماع سے خطاب میں ملکوں میں عدم استحکام اور بے ثباتی پیدا کرنے کو سامراج کی پالیسیوں میں شمار کیا اور فرمایا کہ تسلط پسند جارح اور منہ زور سامراجی طاقتوں کے منصوبوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ملکوں میں عدم استحکام پیدا کریں، اور اس کے نمونے اس خطے اور دنیا کے دیگر علاقوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ سامراجی طاقتوں نے جس ملک پر بھی لالچ کی نگاہ ڈالی اور اس پر جارحیت اور اپنا تسلط جمانے کا ارادہ کیا، وہاں پہلے عدم استحکام اور بے ثباتی پیدا کی۔ آپ نے فرمایا کہ تسلط پسند طاقتیں اپنا تسلط جمانے کے لیے ملک کے اندر اور پڑوسی ملکوں میں اختلاف اور تفرقہ ڈالتی ہیں تاکہ نظام میں عدم استحکام پیدا ہو، اور نتیجے میں مغرب کے اسلحے کے کارخانے، اسلحہ فروش کمپنیاں اور اقتصادی ادارے فائدہ اٹھائیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے ایران کے امن و استحکام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان حالات میں اسلامی جمہوری نظام اپنے عوام کے ایمان اور بصیرت کے سائے میں ملک کے اندر محکم ثبات اور استحکام قائم کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو قوم سیاسی ثبات و استحکام کی مالک ہو اور حکمران نظام کو امن و سکون حاصل ہو، اسی کو اس بات کا موقع ملتا ہے کہ انسانی مقابلہ آرائی کے مختلف میدانوں میں اترے اور آگے بڑھے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ امن و سکون ہر ملک میں قوم کی سب سے بڑی آرزو ہوتی ہے۔ اگر قوم تلاطم کا شکار ہو اور اس کو سکون حاصل نہ ہو، تو اس کو علم، اقتصاد اور صنعت کے میدان میں آگے بڑھنے، قومی عظمت حاصل کرنے اور اپنی استعداد اور صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ایران میں امن و سکون اور ثبات و استحکام درہم برہم کرنے کے لیے اسلامی انقلاب کے دشمنوں کی تین عشے سے جاری کوششوں کی طرف اشارہ کیا اور مسلط کردہ جنگ کو دشمنوں کی سازشوں میں شمار کرتے ہوئے فرمایا، مسلط کردہ جنگ نہ صرف یہ کہ ملک کے ثبات و استحکام کو درہم برہم نہ کر سکی، بلکہ اس سے قوم کا اتحاد مزید مستحکم ہوا اور تمام قبیلوں اور مذاہب کے لوگ زیادہ متحد ہو گئے۔ آپ نے ایرانی قوم کی مثالی بصیرت کی قدر دانی کرتے ہوئے فرمایا کہ گزشتہ تین عشرے کے دوران عوام نے اپنی تمام تر ذمہ داریاں بنحو احسن انجام دیں اور دشمن عوام کے درمیان اختلاف اور تفرقہ نہ ڈال سکے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فرمایا کہ دشمنوں کی عائد کردہ پابندیوں اور دھمکیوں کے باوجود ایرانی قوم نے ثبات و استحکام کے سائے میں مختلف میدانوں میں نمایاں پیش رفت کی، دنیا سے اپنی توانائی اور صلاحیت کا لوہا منوایا اور تمام تر پابندیوں کے باوجود پورے جوش و ولولے کے ساتھ پیش رفت کر رہی ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر اور وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی سے ملاقات میں شام کے بحران کے پرامن اور سیاسی حل میں ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔
صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے اتوار کی رات تہران میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اصغر ابراہیمی سے ملاقات میں کہا کہ شام کے بحران کا بنیادی حل قومی مفاہمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ ملکوں کے حکمرانوں کا انتخاب، آزادی، احترام اور انصاف کا قیام خود قوموں کا حق ہے، اور ان معاملات میں کسی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کرے۔ صدر احمدی نژاد نے کہا کہ شام کے حالات کو بہتر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب اس بات کو تسلیم کریں کہ امن و سکون کے ماحول میں ہی شام کا بحران حل ہو سکتا ہے، اور کوئی فریق اپنی مرضی اور نظریہ اس ملک پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے۔ شام کے عوام آزادانہ ماحول میں انتخابات کے ذریعے اپنی مرضی کا اعلان کریں، اور ساتھ ہی سب لوگ شام کے عوام کی مرضی اور ان کی خواہشات کا احترام کریں۔ انہوں نے کہا کہ شام کے بحران کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے ایران اقوام متحدہ کا ہر طرح سے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے بھی اس ملاقات میں شام کے حالات سے متعلق رپورٹ پیش کرتے ہوئے بحران کو حل کرنے کی غرض سے کیے گئے تازہ ترین اقدامات سے صدر کو آگاہ کیا اور ایران سے درخواست کی کہ وہ شام میں امن و استحکام کی برقراری کے سلسلے میں مدد دے۔ شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے اسی طرح اتوار کی رات وزیر خارجہ علی اکبر صالحی سے بھی ملاقات کی اور شام کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اصغر ابراہیمی سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے شام کے بحران کے حل کے لیے تحریری اور غیر رسمی تجاویز اصغر ابراہیمی کے حوالے کی ہیں تاکہ اسے چار فریقی گروپ کے دیگر ارکان یعنی سعودی عرب، مصر اور ترکی کے حوالے کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے اپنی تحریری اور غیر رسمی تجاویز کی ایک نقل حکومت شام کے سپرد بھی کر دی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ شام کا بحران مذاکرات کے ذریعے حل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران سمجھتا ہے کہ شام کے عوام بھی دیگر ملکوں کی طرح ایک آزاد قوم ہے اور انہیں ارکان پارلیمان کا انتخاب کرنے کا آئینی حق حاصل ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اصغر ابراہیمی نے اس موقع پر کہا کہ ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ ان کے مذاکرات تعمیری رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو شام کی صورتحال کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اقوام متحدہ کے نمائندے کی حیثیت سے شام کے بحران کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی غرض سے کوشش شروع کر دی ہے۔ انہوں نے ایران کی تجاویز کو جامع قرار دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ شام میں حقیقی اصلاحات پر عمل درآمد کیا جائے گا۔
روس کے وزیر خارجہ نے ماسکو دمشق پرواز کے سامان کے بارے میں ترکی سے وضاحت پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ ترکی میں روکے جانے والے سامان میں کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ روکا گیا سامان ایک روسی کمپنی کی ملکیت ہے جسے دمشق بھیجا گیا تھا۔ سرگئی لاوروف نے ایک بار پھر زور دے کر یہ بات کہی ہے کہ یہ سامان پوری طرح سے قانونی ہے اور قانونی ضابطوں کے تحت بھیجا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے بدھ کے روز ترکی نے ماسکو سے شام جانے والے سیرین ایئر لائن کے ایک مسافر طیارے کو زبردستی انقرہ میں اتار لیا تھا۔ ترکی نے دعویٰ کیا ہے کہ مسافر طیارے کے لگیج سے فوجی نوعیت کا ساز و سامان برآمد ہوا ہے۔ روس اور شام دونوں ملکوں نے ترکی کے اس دعوے کو سختی کے ساتھ مسترد کیا ہے۔ شام نے بھی ترکی میں اپنے ملک کے مسافر طیارے کو 8 گھنٹے تک روکے جانے کے واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اپنی فضائی حدود سے ترکی کے مسافر بردار طیاروں کے گزرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ ملالہ یوسف زئی کو علاج کے لیے برطانیہ بھیج دیا گیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے یاور بخاری۔
طالبان کے ہاتھوں زخمی ہونے والی عالمی شہرت یافتہ طالبہ ملالہ یوسف کو علاج کی غرض سے لندن بھجوا دیا گیا۔ ملالہ کی لندن روانگی کو انتہائی خفیہ رکھا گیا اور آج صبح سویرے ڈاکٹروں کے بورڈ کی ملالہ کے اہل خانہ سے مشاورت کے بعد انہیں لندن بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ ملالہ کے علاج کے تمام تر اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ملالہ کو طویل نگہداشت کی ضرورت ہے، جس کے لیے انہیں برمنگھم کے ہسپتال میں داخل کیا جائے گا۔ ملالہ کے ہمراہ پاکستانی فوج کے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بھی روانہ کی گئی ہے۔ وزیر داخلہ رحمان ملک کا کہنا ہے کہ ملالہ پر حملے کی سازش پاک افغان بارڈر پر تیار کی گئی، قوم ملالہ کی صحت یابی کے لیے دعا کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان ملالہ پر حملے کی ذمہ داری قبول کر چکی ہے، حکومت کا وزیرستان میں آپریشن کا کوئی منصوبہ نہیں، آپریشن کا فیصلہ سیاسی و عسکری قیادت اتفاق رائے سے کرے گی۔ یاور بخاری، سہار عالمی نیٹ ورک، اسلام آباد۔
ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں تیل، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی بین الاقوامی نمائش میں 300 سے زائد ہندوستانی اور غیر ملکی کمپنیوں نے اپنی مصنوعات نمائش کے لیے پیش کی ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
پیٹروٹیک سے موسوم تیل اور قدرتی گیس کی 10ویں عالمی کانفرنس اور نمائش دہلی کے پرگتی میدان میں لگائی گئی ہے، جس میں ایران اور ہندوستان سمیت مختلف ممالک کی کمپنیاں اپنے جدید ٹیکنالوجی اور وسائل کی نمائش کر رہی ہیں۔
انڈین آئل کمپنی کے زیر اہتمام دہلی کے پرگتی میدان میں منعقدہ اس 4 روزہ نمائش کا مقصد پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی صنعت کے شعبے میں کام کرنے والی کمپنیوں اور ماہرین کو اس سلسلے میں پیش رفتہ وسائل اور ٹیکنالوجی سے روشناس کرانا اور ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس نمائش کے کوآرڈینیٹر این شیو کمار نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ 300 سے زیادہ ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں اس نمائش اور کانفرنس میں حصہ لے رہی ہیں، کہا کہ ہندوستان اپنی ضرورت کی پیٹرولیم اشیاء کی حصول یابی کے لیے ایران سمیت مختلف ممالک کے ساتھ تجارت کر رہا ہے اور پیٹرولیم کمپنیوں کی تجارت کا حجم کافی بڑھ گیا ہے۔
80% ہمارے انڈیا میں ابھی فی الحال کروڈ آئل نہیں ہے، 80% جو ہے ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو اس لیے ودیشوں سے جیسے سعودی عرب ہو گیا، ایران ہو گیا، عراق ہو گیا، جہاں جہاں آئل ہے، مڈل ایسٹ میں جتنے بھی تیل والوں سے کافی اچھا سمبندھ ہے، کیونکہ ہم لوگ ان سے کچا تیل اور گیس خرید سکتے ہیں۔
ایرانی کمپنی آریا اروند کے ٹیکنیکل مینیجر مازیار نے پیٹرولیم کے شعبے میں ایران ہند تعلقات میں توسیع کا ذکر کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ایسی نمائش سے اس میں مزید توسیع کی راہ ہموار ہوگی۔ نیٹون والو انڈسٹریز کے عہدیدار عاطف پارکر نے کہا کہ قدرتی گیس اور تیل کے شعبے میں حالیہ عشروں میں کافی ترقی ہوئی ہے اور نئی ٹیکنالوجی آنے سے اس شعبے میں تجارت آسان ہو گئی ہے۔
چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز کی بات کر رہا ہوں جو شاید سالانہ 100-200 کروڑ ٹرن اوور پہ چلتی تھی، آج وہ 1000 کروڑ کے ٹرن اوور پہ چل رہی ہے۔
اس نمائش میں اسکولی طلبہ اور طالبات کو بھی پیٹرولیم کے شعبے کی حاصلہ پیش رفت سے آگاہ کرایا گیا۔ اس نمائش کے ساتھ ساتھ کانفرنسوں کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے، جن میں پیٹرولیم مصنوعات کے تحفظ اور پیٹرولیم کچڑے اور دوسرے ناقابل تجدید ذرائع کو کنٹرول کرنے کے مختلف طریقوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہائیڈرو کاربن سے متعلق تصویری مقابلہ بھی منعقد ہوا ہے۔
شمشاد کاظمی، سیر عالمی نیٹورک، دہلی۔
بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے ایک بار پھر پرامن مظاہرین پر حملہ کیا ہے۔ پریس ٹی وی کے مطابق بحرینی حکومت کے کارکنوں نے سعودی فوجیوں کے ساتھ مل کر دارالحکومت منامہ میں پرامن مظاہرین پر حملہ کر دیا، جو حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ مظاہرین حکومت کے ذریعے عام شہریوں کی مسلسل گرفتاریوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ مظاہرین نے شہریوں کی بلا وجہ گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے بحرینی ڈاکٹروں کو دی گئی سزاؤں کو ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس سے پہلے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے بھی اپنے ایک بیان میں بحرین کے بادشاہ سے کہا تھا کہ وہ ان ڈاکٹروں کی سزاؤں کو منسوخ کریں جنہیں قید کی سزا سنا کر جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ بحرین میں انقلابی گروہوں کا کہنا ہے کہ عوام پر حکومت کے مسلسل ظالمانہ اقدامات کے باعث یہ حکومت اپنا جواز کھو چکی ہے اور اس کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ سعودی عرب میں آل سعود کی مخالفت اور عوامی مظاہروں میں وسعت آ گئی ہے، جس کے بعد سعودی شہزادوں میں وحشت پھیل گئی ہے۔
سعودی عرب کی حکومت نے تیونس اور مصر سے شروع ہونے والی اسلامی بیداری کی موجوں کو اپنے ملک تک پہنچنے سے روکنے کی سر توڑ کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ سعودی عرب میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد اس ملک کے فرمانروا ملک عبداللہ، جو علاج کی غرض سے ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، خوف کے عالم میں ریاض واپس آئے اور انہوں نے احتجاج اور مظاہروں کو روکنے کے لیے اجلت پسندی کے ساتھ کئی اقدامات کیے۔ آل سعود حکومت نے یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے بین الاقوامی قوانین اور ضابطوں کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے بحرین میں لشکر کشی کی تاکہ عوامی احتجاج کی سرکوبی میں آل خلیفہ حکومت کی مدد کی جائے۔ بحرین میں سعودی عرب کی فوجی مداخلت کا اولین مقصد اس ملک کے عوام میں پیدا ہونے والی بیداری کی تحریک اور اس کے اثرات کو سعودی عرب تک پہنچنے سے روکنا تھا، لیکن آل سعود حکومت کے خلاف مظاہروں کو روکنے کی غرض سے کیے جانے والے اقدامات کا مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مظاہروں میں مزید شدت پیدا ہو گئی۔ مظاہرین کی سرکوبی اور احتجاج کرنے والے لوگوں اور ان کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کے نہ رکنے والے سلسلے نے احتجاجی مظاہروں کو شدید تر کر دیا اور ان کا دائرہ دارالحکومت ریاض سمیت ملک کے دیگر علاقوں تک پھیلا دیا ہے۔ سعودی عرب کی بدعنوانیوں، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، معاشی ابتری، اعلی اور نچلی سطح پر پائی جانے والی بد انتظامی کے خلاف احتجاج اور ملک میں حقیقی سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آل سعود خاندان کے خلاف ہونے والے تازہ ترین مظاہروں اور احتجاج میں ملک کے شمال مشرقی علاقے کے لوگوں نے عراق اور کویت کے ساتھ ملنے والی سرحد پر واقع حفر الباطن کی بلدیہ کے سامنے مظاہرہ کیا اور اس علاقے کے عہدیداروں کے دفتری بدعنوانیوں اور بد انتظامی کے خلاف زبردست احتجاج کیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں کہ مشرقی علاقوں بالخصوص القطیف اور العوامیہ میں عوامی مظاہروں کا سلسلہ نہ تو صرف یہ کہ جاری ہے بلکہ روز بروز وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بڑھتے ہوئے احتجاج اور مظاہروں نے آل سعود خاندان میں سیکورٹی اور اقتدار کے حوالے سے شدید خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے۔ اپنے مستقبل کے اسی خوف کے پیش نظر 40,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار کرنے کا منصوبہ نیشنل گارڈ کے سپرد کیا گیا ہے، جو شاہی خاندان کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا۔ ملک کی سیکورٹی اور انٹیلیجنس اہلکاروں کی تعداد میں پہلے ہی 10,00,000 اہلکاروں کا اضافہ کیا جا چکا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بعض سعودی شہزادوں نے خاندانی اقتدار کو درپیش خطرات کو بھانپتے ہوئے خود کو اس کے منفی نتائج سے محفوظ رکھنے کے لیے ابھی سے ہاتھ پاؤں ماننا شروع کر دیے ہیں۔ چنانچہ سعودی خاندان کے بہت سے افراد نے فرضی کمپنیوں کے نام سے قومی دولت امریکہ جیسے ملکوں کو منتقل کرنا شروع کر دی ہے تاکہ ملک میں اقتدار کی تبدیلی کی صورت میں لوٹی ہوئی دولت کو ان سے واپس نہ لیا جا سکے۔ سعودی عرب میں حکومت مخالف تحریک اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ آل سعود خاندان کی حکومت کو مشرق وسطی کے علاقے کے لیے مغرب کی جانب سے ڈکٹیٹ کی جانے والی پالیسیوں پر عمل درآمد کے بجائے عوامی ناراضگی کو دور کرنے اور اقتدار کی اندرونی کشمکش کو ختم کرنے کے لیے کوئی تدبیر کرنا چاہیے۔
لیبیا میں انسانی حقوق کے کارکن علی زیدان کو ملک کا نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا ہے۔ نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے ووٹنگ میں لیبیا کی جنرل نیشنل کانگریس کے 179 ارکان نے حصہ لیا۔ علی زیدان کو 93 ووٹ ملے جبکہ ان کے حریف امیدوار محمد الحریری نے 85 ووٹ حاصل کیے۔ لیبیا کی قومی اسمبلی نے گزشتہ ہفتے کابینہ کی تشکیل میں ناکامی کے بعد وزیر اعظم مصطفیٰ ابو شاکور کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ علی زیدان کرنل قذافی کے دور میں سفارتکار بھی رہ چکے ہیں، لیکن 1980 میں حکومت کے ساتھ اختلاف کے بعد انہوں نے اپوزیشن جماعت نیشنل فرنٹ میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ لندن میں سرمایہ دارانہ نظام کے مخالفین نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ لندن میں قبضہ کرو تحریک کے حامیوں نے اتوار کو سینٹ پال کلیسا کے سامنے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے اپنے نعروں میں سینٹ پال کلیسا کے عہدے داروں کو بھی سرمایہ دارانہ نظام کا حامی قرار دیا۔ لندن پولیس نے مظاہرے میں شریک بہت سے افراد کو یہ کہہ کر گرفتار کر لیا کہ یہ لوگ قانون کی پابندی نہیں کر رہے تھے۔ مظاہرین نے لندن میں اسٹاک مارکیٹ کی جانب بھی مارچ کرنے کی کوشش کی۔ پولیس کے اس اقدام کے نتیجے میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہو گئیں۔ برطانوی حکومت کی معاشی کفایت شعاری کی پالیسی عراق اور افغانستان کی جنگوں میں بھاری جنگی اخراجات اور رفاہی شعبوں میں بجٹ میں کمی، وہ اقدامات ہیں جن کی وجہ سے لندن میں سرمایہ دارانہ نظام کے مخالفین گزشتہ سال سے وقفے وقفے سے مظاہرے کر رہے ہیں اور ان مظاہروں کا دائرہ روزانہ پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ دریاسنا اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں کساد بازاری اور افراط زر کی شرح میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور آخر میں ایک بار پھر اہم ترین خبروں کی سرخیاں۔ سیاسی ثبات و استحکام کی مالک قوم ہی پیش رفت کرتی ہے، شمالی خراسان میں عوام اجتماع سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب۔ شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کا دورہ ایران، صدر اور وزیر خارجہ سے شام کے بارے میں تبادلہ خیال۔ ملالہ یوسف زئی کی حالت خطرے سے باہر ہے لیکن بہتر علاج کے لیے برطانیہ بھیج دیا گیا، پاکستانی ذرائع کی رپورٹ۔ ناظرین، خبریں اسی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھیے، جس کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔